السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، عباد اللہ، آپ کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں و دعوت دیتا ہوں، خدا کا تقوی اختیار کریں. تقوی قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کا طرز و روش کے طور پر پیش کیا ہے کہ مومنانہ زندگی با تقوی زندگی ہے، اور با تقوی زندگی اگر انسان کی نہ ہو، اس کے اندر ہلاکت ہے، اس کے اندر تباہی ہے دنیا و آخرت کی، انسان کی پستی ہے. ہم اگر آج اپنے زمانے کو دیکھیں، جتنی مشکلات و مسائل ہم سامنا کر رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ سب تقوی کے فقدان و فقدان کا نتیجہ ہے. چونکہ بغیر تقوی کے انسان نے زندگی کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. با تقوی امت بنانے کے لیے، با تقوی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، وہ با تقوی ماحول بنانے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ہدایت کا منشور بنایا ہے، دین، دین اسلام بالخصوص، جو دین خاتم ہے وہ دین کامل ہے. اس ہدایت کے نظام میں مختلف دیگر نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، جن میں ایک اہم نظام عبادت ہے، وہ توفیق عبادت انسان کو عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، توفیق بندگی عطا کی ہے تاکہ مومنانہ زندگی پر انسان پہنچ سکے. عبادات الہی، جیسا پہلے ایک گفتگو میں آپ مومنین کرام کی خدمت میں اشارہ ہوا تھا، عبادات کے تین پہلو ہیں جنہیں علماء نے ذکر کیا ہے. ایک عبادات کا ظاہری پہلو ہے، اس پہلو میں عبادات کے احکام اور ظاہری شکل بیان کی جاتی ہے، جیسے فقہی احکام کہا جاتا ہے، جیسے طہارت ہے، عبادت کے اجزاء ہیں، عبادت کے اراکین ہیں، عبادت کے صفات ہیں، شرائط ہیں. یہ ایک مرحلہ ہے عبادت کا، جیسے علماء کی تعبیر کے مطابق اس کا کام عبادت کا ظاہری ڈھانچہ ٹھیک کرنا ہے. اگر انسان کو عبادت کے احکام پتہ ہوں، فقہی مسائل سے آشنا ہو، عبادت کے ظاہر کو سنوار لیتا ہے. دوسرا حصہ عبادات کا آداب عبادت ہیں، جن کی وجہ سے عبادات کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے عبادات کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے، اثر انسان کے وجود پر اور ماحول پر پڑتا ہے عبادت کا. اور تیسرا پہلو عبادات کا فلسفہ عبادات ہے، حکمت عبادات، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات کیوں مقرر کی ہیں. باطن و روح عبادت کی، یہ تیسرا پہلو ہے عبادات کا. مومن ہر تین پہلوؤں سے مکمل آشنا ہو، عبادت کے فقہی مسائل سے آشنا ہو، تاکہ صحیح عبادت ظاہری طور پر بجا لائے، آداب کے ساتھ عبادت بجا لائے تاکہ یہ عبادت مؤثر بھی ہو اور خوبصورت و حسین بھی ہو، اور اسی طرح فلسفہ عبادت و روح عبادت سے بھی آشنا ہوں تاکہ ایک زندہ عبادت اور ایسی عبادت جس سے مقصد عبادت و مخ عبادت انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ بھی انسان کو حاصل ہو جائے. ان عبادات میں سے نماز اہم ترین عبادت ہے, جسے رکن دین کا درجہ دیا گیا ہے, اور نماز میں خصوصیت کے ساتھ نماز یومیہ ہے و نماز جمعہ, جو نماز یومیہ ہی میں شامل ہے کہ جمعہ کے دن مومنین کے لیے حکم ہے کہ نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ قائم کریں. نماز جمعہ کے بھی یہی تین اہم پہلو ہیں جو انسان کو معلوم ہو, تاکہ اس طریقے سے نماز جمعہ پوری دنیا کے اندر و خصوصاً مومنین کے اندر قائم ہو, اور نماز جمعہ کے اثرات جس مقصود کے لیے یہ عبادت بیان کی گئی ہے, وضع کی گئی ہے, وہ اثرات نماز جمعہ کے ظاہر ہوں. ایک حدیث نورانی کتاب وسائل الشیعہ سے آپ کی خدمت میں حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام مبارک سے پیش کی تھی, جس میں امام علیہ السلام نے تیسرا حصہ نماز جمعہ کے متعلق بیان کیا, یعنی تیسرا پہلو نماز جمعہ کا. اس کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں, مفصل علماء نے ذکر کیے ہیں, توضیع المسائل میں موجود ہیں کتب دیگر میں, و آداب بھی نماز کے ذکر ہوئے ہیں, جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے آداب الصلاۃ, اور دیگر علماء نے اسی طرح اس موضوع پر تالیفات پیش کی ہیں جن میں نماز کے آداب ہیں و از جملہ نماز جمعہ کے آداب ہیں. اس حدیث شریف میں فلسفہ نماز جمعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں سے اگر انسان معرفت شروع کرے کہ ہمیں عبادتوں کی حکمت و فلسفہ سمجھ میں آئے, تاکہ ہم ان کے آداب سیکھیں, تاکہ ہم ان کے احکام سے آشنا ہوں اور عبادات کو اسی طرح سے قائم کریں جس طرح حق عبادت ہے. نماز جمعہ, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشہد عام, روز جمعہ ایک روز ہے عمومی, عوام کا دن اور عوام کے حضور کا دن ہے, تاکہ امت اسلامیہ ایک نقطے پر اکٹھے ہوں, عمومی اجتماع کا دن ہے. مشہد عام یعنی جائے حضور و جائے شہود و جائے مشاہدہ ہے تمام امت مسلمہ کے لیے, سب اکٹھے ہوں ایک نقطے پر. اس کی حدود قائم کی گئی ہیں کہ ان حدود کے اندر اندر مومنین اکٹھے ہوں, اجتماع کریں, اور اس اجتماع سے رہبر مسلمین, امیر مسلمین, امیر مومنین, یا خود بنفس نفیس یا اس کی طرف سے مقرر شخص اور مجاز شخص آئے اور امت اسلامیہ کو آگاہ کرے. دو رکعت نماز زور کی کم کر کے دو خطبے اس کی جگہ پر رکھے گئے ہیں, جن کا مقام و مرتبہ رکعات کی طرح ہے, اور اس کے آداب بھی رکعات نماز کی طرح ہیں. اس طرح سے خطبوں میں حضور پیدا کرو جس طرح حالت رکعت نماز میں آپ کی حالت ہوتی ہے, روب قبلہ ہو, توجہ ہو, کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ انسان نماز میں نہیں بلکہ اپنے کسی ذاتی کام میں مشغول ہے یا ویسے بیٹھا ہوا استراحت کر رہا. اس فلسفے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ با تقوی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے. خداوند تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا کہ روز جمعہ امام مسلمین, امیر مسلمین یا اس کا منصوب شخص مومنین کو تقوی خدا کی طرف دعوت دے, کیونکہ نماز جمعہ کے جو پانچ اہم واجبات ہیں, خصوصاً خطبہ کے واجبات, ان میں ایک دعوت تقوی ہے کہ مومنین کو تقوی کی طرف بلائیں. نہ صرف رسم پوری کریں چند جملے تقوی کے بارے میں تاکہ خانہ پوری ہو جائے کہ ہم نے نماز جمعہ میں تقوی کا بھی ذکر کیا ہے, جب کوئی چیز اس طرح کی رسمی یا رسوماتی شکل پیدا کر لیتی ہے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے دعائیں ہیں اور رسم و رسوم بن گئی ہیں, اور اہم ترین دعا سلام ہے کہ مومنین جب بھی ایک دوسرے کو ملے سلام کہیں, یہ دعا ہے. یعنی جہاں بھی مومن مومن کو دیکھتا ہے دعا کرے اس کے لیے, سلام علیکم یا السلام علیکم. امام جمعہ کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ سب سے پہلے مومنین پر سلام کرے, دعا سے شروع کرے خطبہ جمعہ کو. یہ سلام چونکہ سلامتی کی دعا ہے اس وجہ سے اس کو سلام کہا جاتا ہے, تحیت کہا جاتا ہے, اور یہ ادب رکھا گیا ہے مومنین کے لیے. اسے رسم نہ بننے دیں بغیر ارادے کے بغیر نیت کے سلام کہیں, بلکہ ارادتاً نیت کر کے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے خدا سے سلامتی طلب کرتا ہے, امنیت طلب کرتا ہے, سعادت طلب کرتا ہے. اور اگر ارادی طور پر یہ کام ہو, آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم ارادتاً دوسروں کے اوپر سلام کریں اور ان کے لیے خدا سے دعا طلب کریں, اس طرح مومنین کے اندر کتنی الفت و کتنی محبت و کتنی قربت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے, اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. سلام علیکم نہیں کہتے آپ, سلام علینا یا سلام علیہ, دوسرے کو دیکھ کر اپنے لیے نہیں مانگ رہے, اس کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تجھے سلامت رکھے. خدا سے طلب کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے سلامتی عطا کرے, تجھے جسمانی سلامتی عطا کرے, تیرے ایمان کی سلامتی عطا کرے, تجھے خداوند تعالی ہر لحاظ سے امن و سلامتی میں رکھے. بہترین دعا مومنین کے ادب کے طور پر, لیکن رسم بن گئی ہے. جب رسم بن جاتی ہے پھر اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ذکر تقوی نماز جمعہ کے اندر و خطبہ جمعہ کے اندر رسم نہ بنے, کیونکہ رسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی عمل کا ڈھانچہ رہ جائے اور روح ختم ہو جائے. نہج البلاغہ کے خطبے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سیاتی زمان, ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے عنقریب بہت جلد کہ جس میں قرآن کی عبارتیں رہ جائیں گی, معانی ختم ہو جائیں گے, اور قرآن مضامیر کے طور پر رہ جائے گا, یعنی دھنیں اور سریں رہ جائیں گی قرآن کی, اور قرآن کی حقیقت و ہدایت ناپید ہو جائے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے, قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے لیکن صرف مضامیر کے طور پر, دھن کے طور پر, لئی کے طور پر, قرات و تلاوت کے طور پر, اور احکام قرآن, نظام قرآن, ہدایت قرآن, روح قرآن, اسے محروم ہیں ہم. علامہ اقبال نے جس طرح ایک اہم درد دین کا ذکر کیا کہ دین کے ساتھ المیہ یہ پیش آیا ہے کہ رسم رہ گئی ہے, روح ختم ہو گئی ہے. نمونے کے طور پر انہوں نے اذان کی طرف اشارہ کیا کہ رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی. خوب اس قافیے کو تکمیل کریں آپ, پورا نظم مکمل کریں کہ رہ گئی رسم نماز, روح نبوی نہ رہی, رہ گئی رسم حج, روح ابراہیمی نہ رہی, رہ گئی روح صیام, رسم صیام, روح تقوی نہیں اس کے اندر. ہر چیز کی رسم رہ گئی ہے. رسم کا مطلب یعنی اس کا ظاہری ڈھانچہ کچھ لوگوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے تو ظاہری ڈھانچہ بھی چھوڑ دیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, اکثریت مسلمانوں کی ایسے ہیں جو ظاہری ڈھانچہ بھی ترک کر دیا ہے, لیکن جنہوں نے ظاہری ڈھانچہ بچا لیا ہے اور روح چھوڑ دی ہے, اس کا نام رسم ہے. یہ رسم نماز ہے. تقوی کا ذکر رسم کے طور پر نہ ہو کہ ایک تذکرہ ہو جائے اور روح نہ ہو, بلکہ اس طرح سے نماز جمعہ قائم ہو کہ ہر ہفتہ مومنین عملی طور پر اپنے اندر محسوس کریں کہ تقوی ان کے اندر قوی ہوتا جا رہا ہے, اور ان کے ماحول میں, ان کے گھر میں, ان کے معاشرے میں تقوی رشد کر رہا ہے, و تقوی کی اندر وسعت آ رہی ہے ان کی زندگیوں کے اندر, ان کی ذاتی زندگی کے اندر, آئلی و گھریلو زندگی کے اندر, لین دین کے اندر تقوی آ گیا ہے انسان کے. کیونکہ اگر تقوی نہ ہوا اس صورت میں ہلاکت ہے. باقی زندگی انسان کی وہ بندگی نہیں ہے, تقوی ہے. قرآن نے تقوی کے مقابلے میں تقوی ذکر کیا ہے توئے کے ساتھ, تقوی. غین توئے غین واو یہ اور کھڑی الف اس کے اوپر کھڑی زبر تقوی تقوی تے قاف دو نقطے والا واو اور تقوی توئے غین ور واو سے ہے اور آگے یہ تقوی تقوی کے مقابلے میں ہے اذهب الى فرعون انه طغى فرعون نے تغوا شروع کیا ہے طغیان تقوا کے مقابلے میں تغوا ہے ابھی عمومی ماحول انسانی معاشروں کا و از جملہ مسلمان معاشروں کا وہ تغوا کی صورت میں ہے تغوا یعنی طغیان کی حالت میں ہے ہر چیز میں طغیان ہے حد خدا کو توڑتا ہر حد خدا کو توڑنا حدود خدا سے باہر جانا نظام خدا سے باہر رہنا فسق و فجور اختیار کر کے طغیان دکھانا طاغوتیت اختیار کرنا طغیان احساسات میں طغیان باتوں میں طغیان رویوں میں طغیان رجحانات میں طغیان اگر تقوی نہ ہوا تغوی آ جائے گا طاغوت آ جائے گا طاغوت اپنا ماحول بنائے گا پھر اس کے اندر مومن مجبور ہو جائے گا کہ ایک طاغی و تغوی کے ماحول میں رہے تغوی سے بچنے کے لیے تقوی ضروری ہے چونکہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے اگر انسان با تقوی نہیں ہے با تغوی ہے اور طاغوت ہے و طاغوت کا انجام قرآن نے ذکر کیا ہے جو خدا کے ساتھ حالت جنگ میں ہے بہت اہم فریضہ ہے نماز جمعہ کا نماز جمعہ مومن کا فریضہ ہے نماز جمعہ قائم کرنا مومنین کا فریضہ ہے اور مومنین کو با تقوی بنانا نماز جمعہ کا فریضہ ہے جس طرح سے عزاداری و مجالس عزائے حسینی قائم کرنا یہ مومنین کی ذمہ داری ہے اور مجالس کی ذمہ داری مومنین کو آمادہ کرنا ہے مجالس کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے مومنین اپنی ذمہ داری انجام دیں مجالس برپا کریں مجالس میں حاضر ہوں لیکن مجلس کا کام ہے کہ مومنین کو بھی کسی نقطے تک پہنچائے مومنین کو بھی کسی مقام تک پہنچائے اسی طرح مومنین کے لیے فریضہ ہے کہ وہ نماز میں حاضر ہوں اور نماز کا فریضہ ہے کہ مومنین کو کسی نقطے تک پہنچائے الصلاۃ معراج المومن نماز کا ایک اہم فریضہ ہے کہ مومن کو معراج تک پہنچائے نماز کے بھی ذمہ داریاں ہیں ظاہر ہے نماز کی ذمہ داریاں نماز قائم کرنے والوں کے لیے ہیں اور نماز قائم کرنے میں اہم کردار امام جماعت کا ہے امام جماعت و امام جمعہ نماز کی اہم ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں کچھ ذمہ داریاں دوسروں پر ہیں لیکن اہم ترین نماز کی ذمہ داری امام جمعہ و امام جماعت پر ہے امام جمعہ کا ایک فریضہ معاشرے کو تقوی با تقوی بنانا ہے امت بنانا ہے امت سازی کرنی ہے تقوی کی اساس پر اور تقوائیت سے لوگوں کو مومنین کو نکالنا ہے دور کرنا ہے نہ کہ تقوی کے اندر ہی رسم تقوی بجا لائیں تذکر تقوی کا ہو ماحول تقوی کا ہو تقوی کے محیط میں تقوی کی بات کوئی فائدہ نہیں دیتی اگر ہم جیسے افسوسناک واقعہ ایک رونما ہوا جرمنی کا جہاز فرانس میں گر گیا اور ایک بڑی تعداد انسان وہاں پر شکار ہوئے حادثے کا بعد میں بتایا کہ جان بوجھ کر پائلٹ نے یہ گرایا ہے جہاز کسی بیماری کی وجہ سے یا جو بھی داستان آگے بتائیں گے اگر گرتے جہاز میں ایک انسان بیٹھا ہوا ہو جہاز گر رہا ہے اور ایک سوار مسافر بہت اچھا اور اچھا ذکر چونکہ عموماً جب جہازوں کو یا گاڑیوں کو حادثات آتے ہیں تو اس وقت لوگ سب سہارا لیتے ہیں غیبی طاقت کا اس سے پہلے جہاز کی مشین پر بھروسہ کرتے ہیں جہاز کی کمپنی پر بھروسہ کرتے ہیں جہاز کے ماڈل پر بھروسہ کرتے ہیں پائلٹ کی مہارت پر بھروسہ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پر ٹیکنالوجی پر اعتماد کر کے جہاز میں بیٹھتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں لیکن جب جہاز کو حادثہ پیش آتا ہے پھر ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لیتے پھر پائلٹ کا سہارا نہیں لیتے مشین کا سہارا موٹر کے بھروسے پہ نہیں رہتے بلکہ غیبی امداد طلب کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ ایک غیبی طاقت ہے جو یہاں بھی ہمیں بچا سکتی ہے. اور یہ استدلال ہے جو حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے سامنے بیان کیا جو ظاہراً دوسرے دلائل شاید اس کے لیے کارآمد نہیں تھے, ذہنی کیفیت اس کی ایسی تھی. امام علیہ السلام نے یہ دلیل دی اس کو خداوند تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں. اس شخص سے کہا کہ تم نے سمندری سفر کیا ہے؟ کہنے لگا کیا ہے. امام نے فرمایا کبھی سمندری سفر میں حادثہ پیش آیا ہے تیرے لیے؟ کہنے لگا آیا ہے حادثہ. ایسے ماحول میں یا ایسی صورتحال سے دوچار ہوئے ہو کہ اس حادثے میں کوئی بھی بظاہر تمہیں دور دراز تک مدد کرنے والا نہیں نظر آ رہا؟ کہا ایسے ہوا ہے. کہا اس لحظے بھی تمہیں نجات کی امید پھر بھی تھی؟ کہا تھی. کس سے تھی؟ کہا کسی غیبی طاقت سے تھی, کوئی ہے جو اس حالت میں بھی مجھے بچا سکتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا وہی تیری فطرت کی زبان ہے, اور فطرت کو پتہ ہے کہ ایک فاطر موجود ہے. فطرت کو پتہ ہے کہ فاطر السماوات والارض موجود ہے, فطرت کا خالق موجود ہے. جس نے فطرت بنائی ہے وہ یہاں بھی مدد کر سکتا ہے. حادثے کے دوران اگر انسان ایک حادثہ دیدہ جہاز کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور حادثہ دیدہ جہاز کے اندر بیٹھ کر رسومات ساری بجا لائے, یہ رسومات اسے حادثے سے نجات نہیں دے سکتی. حادثوں میں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو پھر تعلق ہے خدا کی ذات سے. عموماً نہیں بچتے لوگ حادثوں کے اندر, حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. حادثہ دیدہ جہاز جس کا انجن فیل ہو گیا ہو, موٹر میں آگ لگ گئی ہو اور گر رہا ہو, سقوط کے قریب ہو, یہاں سے بھی بچ سکتے ہیں آپ. قرآن کریم نے مثالیں بیان کی ہیں کہ یہاں سے بھی آپ بچ سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے تمہیں ایسے موقعوں پر. اگر انسان ایک باتغوی نظام میں زندگی بسر کر رہا ہو, باتغوی نظام جس کے اندر تغوی ہو, طغیان ہو, سرکشی ہو, معصیت ہو, اور حدود خدا سے دور ماحول و معاشرہ ہو, یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے, یہ اس جہاز کی طرح ہے جو تیزی سے کھائی کی طرف جا رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بیان کیا کہ یاد ہے تمہیں پہلے تم ایک اس طرح کی صورتحال سے دوچار تھے, اذ کنتم علی شفا جرف, جب تم ایک ہلاکت گاہ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے جو عنقریب گرنے والی تھی اس جہنم میں, نار میں, آگ میں, یاد ہے تمہیں. اذ کنتم وَذْكُرُوا نِعْمَتَ الَّتِي, اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے شامل حال کی ہے اور تمہیں بچایا ہے ہم نے. وہ کیا تھی کہ تم بالکل ایسی صورتحال میں تھے, ایک حادثہ دیدہ معاشرہ جو بالکل تباہی کی طرف تیزی سے جا رہا تھا, پھر ہم نے تمہیں بچایا, وہاں سے تمہیں نجات دی. کس کے ذریعے نجات دی؟ رسول اللہ کے ذریعے نجات دی, نعمت خدا کے ذریعے نجات دی. کوئی اور یہاں مدد کو نہیں آ سکتا. فاسد ماحول حادثہ دیدہ گاڑی کی طرح ہے جو اپنے سواریوں کو لے کر تباہی کی طرف جا رہی ہے. اگر یہ لوگ چاہتے ہیں بچ جائیں اور انجام ان کا یہ نہ ہو جو اس کا ہونے والا ہے, انہیں فوراً تقویٰ کی گاڑی سے اترنا چاہیے, تقویٰ کے جہاز سے اترنا چاہیے, تقویٰ کے معاشرے سے نکلنا چاہیے اور تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. تقویٰ کا امام, تقویٰ کے لیے معلم, تقویٰ کے لیے رہنما کی ضرورت ہے. لوگ خود بخود تقویٰ کی طرف نہیں آتے, چونکہ دو مشکلات ہیں لوگوں کی تقویٰ کی طرف آنے کی راہ میں, ایک اندر ہے انسان کے اور ایک باہر ہے. اندر مشکل انسان کی یہ ہے کہ نفس امارہ ہے, فسق و فجور اندر انسان کے نفس میں ہے, خواہشات و شہوات سے انسان کا وجود بھرا ہوا ہے, اور باہر شیطان ہے, امام شہوات, امام الحوث. ایک امام خدا نے بنایا ہے شہوتوں کا امام, جس کی مہارت شہوتیں ابھارنا ہے، خواہشات بھڑکانا ہے، طغیان پیدا کرنا ہے، حدود توڑنے کے لیے اکسانا ہے انسان کو، یہ امام ہے اور اتنا پابند ہے اپنے کام کا کہ ایک لحظہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ شیطان نے خلقت سے یا شیطنت جس لحظے سے شیطان بنا ہے، انک شیطان الرجیم، جب سے خدا نے اسے کہا نکل جا فخرج، اس وقت سے آج تک ایک لحظہ بھی اس نے ضائع نہیں کیا، کوئی فرصت اس نے نہیں چھوڑی اور بھرپور اپنی امامت اس نے انجام دی، اور نسلوں کی نسلیں تباہی کر کے ان کو تغوی کی طرف دھکیلا، ہلاکت کی طرف دھکیل کے پھر ہنسا ان کے اوپر، ان کو ہلاکت گاہ میں ڈال کر ان کی بدبختی پر ہنسا پھر شیطان. دوسری طرف خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام تقوی بیان کی، مقرر کیے ہیں، امام شہوات شیطان ہیں، امام تقوی شیطان ہیں، اور امام تقوی انبیاء ہیں، امام تقوی ائمہ اطہار ہیں، امام تقوی علماء ہیں، امام تقوی امام جماعت ہے، امام جمعہ ہیں، یہ ائمہ تقوی ہیں. خوب اپنا عمل اس کے عمل سے دیکھیں کہ ائمہ اطہار و انبیاء کرام نے امامت کی تقوی کی تقوی سے نکالا لوگوں کو اور خدا کی بندگی کی طرف لے کر آئے. رسول اللہ کی امت کو رسول اللہ نے تقوی سے نکالا، ضلالت مبین سے نکالا و تقوی کی طرف لے کر آئے. اور یہ با تقوی لوگ ان کا امام مقرر کر کے گئے امام تقوی، کہ اس امام تقوی کے ساتھ، امام المتقین کے ساتھ متصل رہنا ہے تاکہ دوبارہ تقوی کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ. لیکن یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے سمجھا کہ امام شہر کا نظام چلانے کے لیے ہوتا ہے، جنگیں لڑنے کے لیے ہوتا ہے، فتوحات کے لیے ہوتا ہے. نہ بھائی، امام جنگیں لڑنے اور شہری فتوحات کے لیے اتنی ضرورت نہیں جتنا، چونکہ وہ کوئی بھی فوجی کر سکتا ہے، فتوحات کے لیے اتنا ہائی کیلیبر کا امام نہیں چاہیے. کوئی بھی تلوار کا دھنی، کوئی بھی نیزہ باز، کوئی بھی نشانہ باز جنگیں لڑ کے، رستم بھی جیت سکتا ہے جنگ، اور معمولی آدمی بھی جیت سکتا ہے. جس طرح رہا ہے مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں، جنگجو عظیم رہے ہیں، مہارت پہلوان، یہ شہر آپ کا پہلوانوں کا شہر ہے، پہلوانی کے لیے تقوی کی ضرورت نہیں ہے، پہلوانی کے لیے زور بازو چاہیے. جس میں زور بازو ہے، جس کا نشانہ ٹھیک ہے، وہ جنگ اچھی لڑ سکتا ہے. لیکن سرکش نفس کو قابو میں رکھنا، سرکش نفس کو تسخیر کرنا اور طاغوتیت و طغیان کو ختم کر کے اس کی جگہ پر نظام تقوی قائم کرنا، اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ اطہار کو مقرر فرمایا ہے، انبیاء کو. اپنی رسالت احسن طریقے سے انجام دی، اپنی ذمہ داری و امامت انجام دی، اور یہ امت دیگر علماء کے سپرد کی کہ اب ان کو با تقوی رکھنا اور تقوی پر قائم کرنا آپ کا کام ہے. ہر چیز بنا کر، ہر چیز ڈیزائن کر کے دی کہ ان طریقوں سے، عبادات کے ذریعے، جماعت کے ذریعے، جمعہ کے ذریعے، ہدایت واز کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے امت کو تقوی پر قائم رکھنا ہے، مبادہ غفلت کی. ورنہ امام تقوی انہی وسیلوں کو اپنے لیے وسیلہ قرار دیں گے. توجہ فرمائیں آپ، بہت دردناک تاریخ ہے نماز جمعہ کی، بہت دردناک تاریخ، مصائب ہے نماز جمعہ کے. انسان اگر سنے گریہ کرتا ہے، انسان روتا ہے نماز جمعہ کے مصائب. کیسے نماز جمعہ کے مصائب ہیں؟ نماز جمعہ اتنا تقوی کے لیے استعمال نہیں ہوا جتنا تقوی کے لیے استعمال ہوا ہے. جتنے ظالم و جابر حکمران آئے ہیں، جتنی فاسد حکومتیں آئی ہیں مسلمانوں کے اوپر، انہوں نے نماز جمعہ سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. طاغوت نے فائدہ اٹھایا ہے، تقوی کے نظام کو مضبوط کیا، مستحکم کیا، ایسے افراد لا کر امامت جمعہ و محراب و ممبر پہ قائم بٹھائے اور ان سے خطبے دلوائے جنہوں نے امت کا رخ امامت سے توڑ کر طاغوت سے جوڑ دیا. طاغوتی نظام کے مفسر، طاغوتی نظام کی توجیہ کرنے والے، طاغوتی نظام کے تابع رہنے والے، وہ لوگ جنہوں نے کہا السلطان ذل اللہ، یہ جمعے کے خطبے تھے جن کے اندر مومنین کو کہا جاتا تھا السلطان ذل اللہ، حاکم اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین کے اوپر حکمران، اور مبادہ آپ اس کی ذاتی زندگی میں مت جاؤ، یہ شراب پیتا ہے پیتا رہے، یہ جو کرتا ہے وہ اس کی نجی زندگی ہے، آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ لوگوں کی نجی زندگی میں جھانکنا غلط ہے. اگر سلطان فاسد ہے تو سلطان کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے جو سلطان کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لے رہے ہو. گناہ ہے امت کے لیے سلطان کی شراب نوشی کی بات کرنا، سلطان کے فساد کی بات کرنا. ایسی تلقینات نماز جمعہ میں دی گئی ہیں. ہزاروں خطیب ایک ایک زمانے کے اندر نماز جمعہ کے لیے اجرت پہ لیے گئے، اور جنہوں نے اس مقدس بارگاہ و عبادت گاہ کو و محراب کو نامقدس اہداف کے لیے استعمال کیا. کیونکہ جب مومنین غافل ہو گئے، امت با تقویٰ غافل ہوئی اور امام با تقویٰ سست پڑا، طاغوت آ گیا اور امام با تقویٰ لے آیا اور اس نے پوری امت کو تقویٰ کی طرف ڈال دیا. نماز جمعہ استعمال ہوا سب سے زیادہ ظالموں کے ظالمانہ حکومت کی تثبیت میں. بہت دردناک تاریخ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، بعض نمونے عرض کروں گا کہ نماز جمعہ میں کیا کیا ہوا، نماز جمعہ کے ذریعے کیا کچھ کیا گیا اور کس کس حاکم نے نماز جمعہ سے کیا فائدہ اٹھایا. شراب خار، زانی، فاسد، جابر، غاصب خود آ کے جمعہ پڑھاتے تھے، چونکہ انہیں معلوم تھا اس کے اندر کتنی طاقت ہے، اس اجتماع کے اندر، اس اجتماع کی حقیقت سے آشنا تھے کہ دین نے مقرر کیا ہے یہ ایک اجتماع، اور لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ اجتماع میں جانا ہے. حکمرانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی بھی آپ، آج ہی روزے جمعہ ہیں، آج اگر آپ حتیٰ مرکزی جمعہ مسلمانوں کا جو مکہ معظمہ میں مسجد الحرام میں ہوگا آج، اس میں فاسد ترین بات کی جائے گی اور فاسد ترین عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے گی، جو انہوں نے شروع کیا ہے کہ میں خطبہ دوم میں عرض کروں گا انشاءاللہ. بقول شاعر کے کہ وقتی کفر خیزد از کعبے کجا ماند مسلمانی، جب کعبے سے ہی کفر نکلنا شروع ہو جائے تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی، جب محراب و ممبر سے کفر نکلنا شروع ہو جائے پھر مسلمانی کہاں رہے گی. اتنا خوبصورت اہتمام اللہ تعالیٰ کا امت بنانے کے لیے، انسانوں کی امت بنانے کے لیے، اس امت کو باتقویٰ بنانے کے لیے، اس باتقویٰ امت کو ایک اعلیٰ زندگی عطا کرنے کے لیے، لیکن یہ وسیلہ ان کی غفلت سے اور بے توجہی سے طاغوتوں کا ہتھیار بنا اور طاغوتوں نے اس کو استعمال کیا، آج تک کر رہے ہیں. احیاء نماز جمعہ کے لیے و فلسفہ نماز جمعہ کے لیے اور نماز جمعہ کو واپس اپنے مقام پر لانے کے لیے مومنین کی آگاہی ضروری ہے اس فریضہ کے متعلق، علماء کی آگاہی ضروری ہے اس کے متعلق، آئمہ جمعہ کی آگاہی ضروری ہے اس کے متعلق. مسجد، جامع مسجد جس میں جمعہ قائم ہو، مسجد جامع جس میں جو نماز جمعہ یا اجتماع ہو، اجتماع کی جگہ. دین کے اندر مسجد کا تصور اس قدر اعلیٰ ہے، مرکزیت کا تصور، کہ اگر دین مسجد سے پھوٹے و نکلے و ترویج ہو اور امت مسجد کے اندر اکٹھی ہو اور مسجد کے اندر اجتماع کرے اور مسجد میں بھی طاغوت کا سایہ نہ ہو، طغیان نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، بلکہ تقویٰ ہو، الہی نظام پوری دنیا پر حکم فرما ہو سکتا ہے. وہ معاشرہ جس کا وعدہ خدا نے دیا ہوا ہے، عادلانہ نظام، جس کے لیے فرمایا کہ ہم نے انبیاء مبعوث کیے، ارسال کتب کی، لیقوم الناس بالقسط، با عدالت معاشرہ، با قسط معاشرہ، یہ اس حقیقت سے، اس عمل سے وجود میں آئے گا. ترقیقت نماز جمعہ ایک سادہ سا کام نہیں ہے عزیز من. آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے دفتر جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، روٹین کا کام، بھلے بہت اچھا کام ہے چونکہ اپنی معیشت کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ بیکار میں جا رہے ہو، فضول میں جا رہے ہو، وقت ضائع کرنے جا رہے ہو، وہ غلط بات کر رہا ہے، یہ نافہم انسان ہے، میں جا رہا ہوں اپنے خاندان کی معیشت کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنی درآمد کے لیے، میں دکان پہ جا رہا ہوں تجارت کے لیے، کسب و کار کے لیے، رزق حلال کے لیے، تم رزق حلال کمانے کو کہہ رہا ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں، وقت ضائع کر رہا ہوں، فضول کام کر رہا ہوں. جو اس طرح کی بات کرے وہ واقعی دیوانہ ہے، وہ انسان مجنون ہے، وہ انسان جو کسی شخص کو مفید کام کے بارے میں کہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. کہاں جا رہے ہو بھائی دکان پہ، کہاں جا رہے ہو آفس، کہاں جا رہے ہو فیکٹری میں، کیوں وقت ضائع کرتے ہو، کیوں عمر ضائع کرتے ہو، چھوڑو آپ، کیا کروں، ادھر تھڑے پہ بیٹھو میرے ساتھ گپ لگاؤ، ادھر وہ باتیں کرتے ہیں، ادھر وہ قوالیاں سنتے ہیں، ادھر وہ غیبتیں کرتے ہیں، وہ مفید کام ہے اس کا، اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. وہ بھی ایک عمل ہے، عمل ضروری. اور اگر آپ روز جمعہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، روز جمعہ جب آپ کو ندا آئے فاسعوا، روک دو کسب و کار، کاروبار، تجارت، ہر چیز روک دو، فاسعوا اور دوڑ پڑو، تیزی کے ساتھ آؤ، سعی کرتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، تیزی کے ساتھ فوراً پہنچاؤ اپنے آپ کو. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم، تمہیں نہیں معلوم. یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا خیر ہے تمہارے لیے، تمہیں نہیں معلوم. ان کنتم تعلمون، اے کاش تمہیں پتہ چل جاتا اس عمل کے اندر کیا خیر خدا نے تمہارے لیے رکھی ہے. ذالکم خیر لکم، اے لوگوں یہ بہت خیر ہے اس کے اندر. ان کنتم تعلمون، اے کاش تم جانتے، اے کاش آگاہ ہو جاتے تمہارے لیے اس کے اندر کیا رکھا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے. اگر کوئی آپ کو کہے یا دوسرا وقت ضائع کرنا ہے، چھوڑو بھائی یہیں بیٹھ جاتے ہیں، کام کر لیتے ہیں، مطالعہ کر لیتے ہیں، اوور ٹائم لگا لیتے ہیں، نہ عزیز من، نماز جمعہ کی طرف ایک قدم آپ کا در حقیقت خداوند تبارک و تعالیٰ کے نظام کی طرف ایک قدم ہے. نماز جمعہ کی طرف ایک قدم نظام دین کی طرف ایک قدم ہے، تقویٰ کی طرف ایک قدم ہے، نجات انسان کی طرف ایک قدم ہے. لیکن جو جامع تصور ہے، وہ جامع نظام ہے نماز جمعہ کا، جب وہ سب فراہم ہو، ورنہ مومن تیزی سے آ جائے، اللہ اکبر سنتا ہے فوراً، دکان گراتا ہے شٹر اس کا، مشین آف کرتا ہے، دکان بند کرتا ہے، آفس لاک کرتا ہے، اور فوراً موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے، کک مارتا ہے، اور ایک آن میں اپنے آپ کو نماز جمعہ میں پہنچا دیتا ہے. نماز جمعہ میں آ کر وضو کر کے بیٹھ جاتا ہے، آگے امام جمعہ فقط رسم تقویٰ و رسم خطبہ بیان کر کے و سلام کر کے چلا جاتا ہے. وہ معلوم ہوا کہ جو مومن نے قدم اٹھایا تھا اس امام کی وجہ سے، وہ بھی رائے گان گیا، وہ بھی ضائع کر دیا. لاکھوں کی امت جن کو کہا گیا کہ اپنی دکانیں بند کرو، کاروبار بند کرو، سب کچھ بند کر کے فوراً آؤ، فوراً فس آؤ، فوراً دوڑتے ہوئے آؤ، خوب آگے دوڑتے ہوئے کیا کرو، خوب آگے دیکھو رسم کیا انجام دی جا رہی ہے، سب کا وقت ضائع کیا. خیر کی طرف اتنے قدم اٹھے تھے، اور وہ امام نامناسب کی وجہ سے یا نظام نامناسب کی وجہ سے وہ سارے قدم رائے گاہ چلے گئے. نماز جمعہ کے لیے ہمیں تھوڑا سا مسجد کے مقام کی طرف بھی توجہ کرنا ہوگی، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج چونکہ خطبہ دوم میں مطلب ذرا شاید زیادہ ہوگا، تو میں اس پر اکتفا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو عبادت نماز جمعہ و عبادت نماز و اس کے روح و فلسفہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی، و جعفر ابن محمد، و موسیٰ ابن جعفر، و علی ابن موسیٰ، و محمد ابن علی، و علی ابن محمد، والحسن ابن علی، والحجۃ ابن الحسن، حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فان خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی طرف دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی جو دنیا و آخرت کی نجات ہے اور تنہا راستہ ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے نجات کا، تقوی کا راستہ. قرآن کریم میں خداوند تعالیٰ نے ہر شے مخصوص قرار دیا تقوی کے ساتھ، عاقبت تقوی کے ساتھ مشروط ہے، نجات تقوی کے ساتھ، بہشت تقوی کے ساتھ، اخروی نعمتیں تقوی کے ساتھ، مغفرت تقوی کے ساتھ، و حتیٰ شفاعت ائمہ کی تقوی کے ساتھ مشروط ہے. قرآن کی ہدایت تقوی کے ساتھ مشروط ہے، بغیر تقوی کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. تقوی کا کوئی متبادل اللہ نے نہیں بنایا. یہ ذہن سے نکال دے انسان، اگر کسی نے یہ بات ہمارے ذہن میں ڈالی ہے کہ تقوی کا متبادل بھی موجود ہے، اشتباہ ہے، غلط ہے، یہ بات قرآن کی روح کے خلاف ہے و دین کی صراحت کے خلاف ہے. کوئی چیز اللہ نے تقوی کا متبادل نہیں رکھا کہ تقوی چھوڑ کر یہ بھی اب تم کر لو گے اور یہ بھی تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے، بلکہ ہر چیز مشروط ہے تقوی کے ساتھ. امام کی امامت تقوی کے ساتھ، امام المتقین ہے. قرآن کی ہدایت تقوی کے ساتھ، نبی کی نبوت تقوی کے ساتھ مشروط ہے، و شفاعت تقوی کے ساتھ مشروط ہے کہ جو با تقوی ہوگا منتظر رہے، اس کی شفاعت ہوگی. جو بے تقوی ہے، تقوی میں ہے، وہ اس نعمت سے بھی محروم ہے. کہ خداوند تعالی ہم سب کو انشاءاللہ تقوی اپنانے کی و اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حوادث دنیا اسلام کے بالخصوص دردناک و تلخ جاری ہیں، اور ان میں نئے مراحل بھی شامل ہیں. ملکی مسائل میں دہشت گردی جو پاکستان کا ایک المیہ ہے و ناسور ہے و درد، جو یہاں پر احمقوں کی حماقت سے شروع ہوا یہ ناسور. یہ ہدیہ پاکستان کو کسی نے باہر سے لا کے نہیں دیا، بلکہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے منافقوں نے اور ایسے امت دشمن و ملک دشمن لوگ بھیڑیے جو بھیڑ کی کھال پہن کر آئے اور ملکی حکمرانی پر قبضہ کیا، انہوں ان کی حماقتوں سے یہ ملک اس تنور میں اور اس جہنم میں گیا جس کا نام دہشت گردی ہے، آج جس کی لپیٹ میں ہے، وہ آج تمام ملکی وسائل بروئے کار لا کر اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہراً کوئی ایسی علامت نظر نہیں آتی کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بانی تھے اس سلسلے کے، جب وہ شامل ہو جاتے ہیں دہشت گردی ختم کرنے میں، پھر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. جب آگ لگانے والا آگ بجھانے آتا ہے، پھر یقین جان لو کہ یہ آگ نہیں بجھے گی، وہ نہیں بجھنے دے گا یہ آگ. یہی قانون دنیا کے اندر بھی موجود ہے. آپ آشنا ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی تاریخ سے، کہ کیسے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، کنہوں نے شروع کی اور کس طرح سے. ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر نسل کو، موجودہ نسل کو معلوم ہے، آئندہ نسلوں کو معلوم ہو. شاید میں یہ نقطہ جو عرض کر رہا ہوں آئندہ نسلوں کے زیادہ کام آئے، چونکہ ہماری موجودہ نسل بھی کنفیوز ہے اور آئندہ کنفیوز تر ہو جاتی ہے. دن میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس وقت کا نام کیا ہے، رات ہے، دن ہے، کیا چیز ہے، دن میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. لہذا واضح بات کرنے کی ضرورت ہے ان کے سامنے کہ دہشت گردی کا یہ عمل تشیع کے خلاف پاکستان میں باقاعدہ طور پر ریاستی اداروں کی سرپرستی میں شروع ہوا. 1979 میں جب تشیع کا اظہار وجود ہوا انقلاب اسلامی کی صورت میں، اور پاکستان میں اس کے ہم زمان تشیع میں کچھ حرکت پیدا ہوئی، ضیاء الحق نے حکومت بنائی اور نماز جمعہ، طاغوت نے آ کر نماز جمعہ سے فائدہ اٹھانا چاہا، دین سے، نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا کر، دین کا جھانسہ دے کر، اور اپنی غیر قانونی حاکمیت اس نے ٹھونسنا چاہی. اس کے ہمراہ جو لوگ تھے، اس نے مذہبی طبقے سے زیادہ استفادہ کیا، ہر مسلک کے مذہبی طبقے سے. شورا اسلامی بنائی، اس میں خود سے لوگ چنے پورے ملک سے، جنہوں نے آ کر ضیاء الحق کو اسلامی امیر المومنین کا درجہ دیا، اور یہ ننگ و آر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گئی. ابھی برزخ میں ہیں یا جہنم میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کے لیے یہ ننگ و آر ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے لیے امیر المومنین کا لقب تجویز کیا کہ آپ امیر المومنین کے لیے. اور شرمندگی ہمیں اس بات پر ہے کہ یہ امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے ایک شیعہ، نام نہاد شیعہ نے اس کو دیا، ایک بڑے معروف خطیب نے اس کو، جو اس کی شورا اسلامی میں تھا، اس نے یہ اس کو کہا کہ آپ امیر المومنین بن سکتے ہیں، آپ کے اندر، آپ کوالیفائی کرتے ہیں. یہ اس شورا کے اجلاس رسمی آن ریکارڈ اس پر سٹیج پر یہ بات ہوئی، کسی پریس کانفرنس میں یہ خفیہ یا نجی محفل کی بات نہیں ہے. یہ سب جمع ہوئے اور ان سے اس نے فائدہ اٹھایا، چونکہ یہ بکو مال ہے، پیشہ ور تھے، خریدے گئے تھے، قیمت تھی ان کی اور سستے بھی تھے. ہر مسلک سے یہ خرید کر سیاسی جماعتیں آج جو بڑے بڑے دعوے رکھتی ہیں، سیاسی جماعتیں، یہ سب ضیاء الحق کے نظام کا حصہ تھے اور اس کے حامی تھے، اس کے مددگار تھے. ان سب نے مل کر ملک کے اندر یہ نظام قائم کیا. ڈر گئے، انقلاب اسلامی دیکھ کر ڈر گئے. ضیاء الحق کے بعض اقدامات کے نتیجے میں زعماء و علماء شیعہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی. مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ کہ ہم سب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آج ان کی یادگار اس مسجد و مدرسہ کے اندر ہم یہ عبادت خدا بجا لا رہے ہیں. خداوند تبارک و تعالی انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرمائے. یہ درویش صفت، عالم و فاضل و مجاہد شخصیت و زاہد اپنے زمانے کا، انہیں وہ عنوان رہبر تشیع انتخاب کیا گیا، اور جنہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی قوم کی قیادت کی اور انہیں ضیاء الحق کے اقدامات کے خلاف ایک نقطے پر اکٹھا کیا، اور یہی تاریخی یادگار دوران تھا تشیع پاکستان کے لیے. پھر اس کے بعد یہ تسبیح ٹوٹ گئی، پھر اس کے بعد شیعہ ایک نقطے پر اکٹھے نہیں ہوئے. بہت یادگار زمانہ تھا کہ جب تمام، چونکہ شیعہ کے اندر بھی تو ہزار فرقے موجود ہیں، یہ سب ایک جگہ پر تھے، ذاکر ایک جگہ پر تھے، ملنگ ایک جگہ پر تھے، خطیب اسی نقطے پر تھے، علماء، مدرسے والے، ہر سلسلہ جو تشیعوں کے اندر ہے، جو جس قسم کا ذوق ذائقہ رکھتا ہے، اس سب ایک نقطے پر تھے، ماتمی ایک نقطے پر تھے، سب کے سب اس بزرگوار عالم کی قیادت میں جمع تھے. چونکہ مقابلے میں طاغوت تھا، بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنے وجود کا اظہار کیا. اسلام آباد کا کنونشن خصوصاً ایک سنگ میل ثابت ہوا تشیعوں کے لیے. اور اس وقت یہ طاغوت اور ان کا جتھا و دستہ پریشان ہوئے، چونکہ ایران میں تشیعوں کی طاقت دیکھ لی انہوں نے، بھرپور طاقت، جس نے مضبوط ترین نظام، مضبوط ترین طاغوتی و باطغوا نظام مشرق وسطی کا الٹ دیا. ایک رہبر نے، امام راحل نے. یہ واقعہ اسی سال رونما ہوا، 1979 میں، فروری 1979 میں وہاں تشیعوں نے یہ کارنامہ تاریخی انجام دیا، اور اپریل 1979 میں پاکستان میں یہ اجتماع ہوا. البتہ اسلام آباد کا اجتماع ایک دو سال بعد میں ہوا، لیکن وہی ابتدائی سال تھے جب یہ تواغیت اندرونی اور بیرونی بوکھلائے تشیعوں کی طاقت سے، اور وہاں سے انہوں نے عہد کیا تشیعوں کو سرکوب کرنے کا، تشیعوں کی کمر توڑنے کا، اور اس ملت کو نابود کرنے کا انہوں نے عہد کیا، عزم کیا. اور اس وقت سے اب تک مسلسل یہ کام کرتے آ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے کھل کے کیا، چھپ کے نہیں کیا. ایسے جاہل مولوی ڈھونڈے بعض فرقوں کے، اور ان کی مدد کی، انہیں پیسے دیے، انہیں ٹریننگ دے کر انہیں تشیعوں کے خلاف دہشت گردی پر اکسایا کہ آپ تشیعوں کا قتل عام کریں، ان کی شخصیات کا قتل عام کریں، ان کے مراکز کو ناامن کریں، ان کے گھروں کو ناامن کریں، ان کے جلوسوں کو ناامن کریں. اور ہوا. اور اس وقت سے اب تک مسلسل شیعہ کشی پاکستان میں ایک روش بن گئی ہے، اور اس شیعہ کشی کے جواب میں کچھ بھی نہیں ہوا، کسی حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا. کبھی منافقانہ طور پر آ کر کسی جگہ اپنی کسی اور مقصد کے لیے بیچ میں تذکرہ آ جاتا ہے، یا ووٹوں کے لیے الیکشن کے موقع پر کسی کے آنسو نکل آتے ہیں مگرمچھ والے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ کسی نے بھی، نہ سیاستدانوں نے، نہ سیاست بازوں نے، نہ حکمرانوں نے، نہ سویلین نے، نہ غیر سویلین نے، کسی نے بھی پاکستان میں تشیعوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں دکھائی. اور یک طرفہ یہ قتل ہوتا رہا، اور ابھی تک جاری ہے. انہوں نے اقرار کیا و اظہار کیا ٹی وی پروگراموں میں آ کر، ٹاک شوز میں آ کر، کہ یہ ہم نے کیا تھا یہ کام، اور آج تک کر رہے ہیں. اس میں پھر انہیں بیرونی امداد ملی، سب سے بڑھ کر سعودی عرب نے، آل سعود نے، یہ شجرہ خبیثہ جو جہان اسلام میں آیا، اور تب سے جہان اسلام کو اس نے فتنوں کا شکار رکھا ہے، اور اب اس کی نابودی کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ. یہ شجرہ خبیثہ وجود میں آیا، اور پیچھے اس کے شیطان اکبر، شیطان بزرگ، جو تمام شیطانوں کا سربراہ ہے و سرپرست ہے، امریکہ، اور پھر ان کے چیلے مغربی ریاستیں و عربی ریاستیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اپنے دشمن عرب، اپنے دشمن کے ساتھ بھی سمجھوتا کر بیٹھے تشیعوں کے خلاف. یہ سعودی مفتیوں اور سعودی حکمرانوں کا جملہ ہے جو انہوں نے 20 دفعہ کہا ہوگا، 20 دفعہ کہا ہوگا، یقیناً آپ سرچ کر سکتے ہیں، میڈیا میں یہ جملے موجود ہیں، نیٹ پر اور دوسرے سورسز سے آپ ان کو نکال سکتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہود شیعہ سے بہتر ہیں، اسرائیل ایران سے بہتر ہے. یہ ان کا رسمی سیاست ہے. یہ انہوں نے کہا کہ ہم حزب اللہ کو شکست دینے کے لیے، اور ایران کو شکست دینے کے لیے، اور شیعہ کو محو کرنے کے لیے عراق اور شام اور لبنان اور ہر چیز میں، ہم یہود سے بھی مدد لے سکتے ہیں، صہیونسٹوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اس طرح یہ مثلث شوم، یہ ٹرائیکا بنا، عربی، غربی، عبری، عبری یعنی یہود، صہیونسٹ، اور انہوں نے ایک مضبوط محاذ بنا کر ایک ہدف اپنے سامنے رکھا کہ تشیع کو ختم کیا جائے. شروع پاکستان سے ہوئے اور پھر اس کے بعد اس کا دائرہ بڑھایا. پاکستان انہوں نے نرسری کے طور پر استعمال کیا اس مملکت کو. ہمارے حکمرانوں کی لالچ کی وجہ سے اور ان کی کرپشن کی وجہ سے، چونکہ یہ آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں، ابھی ذرا قیمت باری ان کو دیتے ہیں ان کی ضرورت کی وجہ سے، ورنہ یہ اتنے مہنگے نہیں ہیں. ان کی ضرورت ہے لہذا ڈیڑھ ارب ڈالر ان کو بیچ دیتے ہیں وہ. یہ ڈیڑھ ارب ڈالر ان کی قیمت نہیں ہے، یہ اتنے مہنگے نہیں ہیں، بلکہ ان کی ضرورت ہے چونکہ وہ بوکھلاہٹ میں ہیں، وہ اس وقت تنگی میں ہیں، وہ اس وقت دباؤ میں ہیں. اس دباؤ سے نکلنے کے لیے اتنی بھاری قیمت ان کی انہوں نے لگائی اور دی ان کو، اور اس وقت سے آج تک انہوں نے سرپرستی کی، ان کو بنایا. آپ بعض اوقات سیاستدانوں کے بیان تو سنتے رہتے ہیں نا. اب یہ ریاض پیرزادہ جو ایک سیاسی حاکم جماعت کا عضو بھی ہے، اس نے کھلے عام کھلے بندوں کو حقیقت بیان کی، سب کے سامنے بیان کی، اور اس کے علاوہ دیگر سیاستدان آئے دن یہ بات کرتے ہیں، سب کرتے ہیں یہ بات. یہ میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یوں نہیں کہ اپنی ذہنیت کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ پاکستان کا ہر شخص سمجھتا ہے، ہر شخص بیان بھی کر رہا ہے، ہر شخص بات بھی کر رہا ہے، اور یہ حقیقت محض ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر یہ خبیث شجرہ دہشت گردی کا ایجاد کیا، گروہ بنائے، ٹولے بنائے، ان کی مدد کی، ان کو اسلحہ دیا، ٹریننگ سینٹر بنائے، سرپرستی کی، اور ابھی تک یہ سرمایہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. جب دہشت گردی کے خلاف قیام کرتے ہیں تو بھی اصل سرمایہ اپنا بچا لیتے ہیں. ابھی تک آپ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف لشکر جنگوی کا ایک بندہ نہیں پکڑا انہوں نے، سپاہی صحابہ کا کوئی آدمی گرفتار نہیں کیا انہوں نے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ جو کھل مکھلا دہشت گردی کرتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، کاروائی کر کے مان کہتے ہیں ہم نے کیے، لیکن انہیں نہیں کرتے. یہ قباحت انہوں نے شروع کی اور بڑھتے بڑھتے پورا ملک، پوری ریاست دہشت گردوں کے کنٹرول میں چلی گئی. یہ بیوقوفی تھی ان کی، ان کے گمان میں کہ یہ صرف شیعہ کی حد تک رہے گا، شیعہ اس کا شکار ہوں گے اور باقی سب محفوظ رہیں گے، لیکن دیکھا کہ نہ، یہ احمقانہ قدم تھا اور سب کچھ لے ڈوبا ان کا. اب کوئی بھی محفوظ نہیں، بنانے والے بھی محفوظ نہیں، حکومت محفوظ نہیں، فورسز محفوظ نہیں، سکول محفوظ نہیں، عورتیں محفوظ نہیں، بچے محفوظ نہیں، عبادت گاہیں محفوظ نہیں، عبادت خانے محفوظ نہیں، مزار محفوظ نہیں. آج کتنی شرمناک بات ہے کہ سکول کی ٹیچرز کو، استانیوں کو جا کر فورسز ٹریننگ دے رہے ہیں، اور سکول پڑھاتے ہوئے بلیک بورڈ پہ ٹیچر گن بلیک بورڈ کے ساتھ لٹکا کے بچوں کو درس دے رہا ہے، اور پسٹل میز پہ رکھ کر حفاظت کے لیے. کیوں یہ وقت پیش آیا ایک سکول کے اندر؟ عورت اسلحہ چلانے کے لیے نہیں ہے، عورتیں گنے چلانے کے لیے نہیں ہیں. یا ٹیچر کے ہاتھ میں بندوق تھماؤ گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ قلم لے کر بندوقیں ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو آپ، پسٹل ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو، اور پھر یہ نسل کی تربیت کریں گے. اور وہ بچہ جو پہلی کلاس میں آئے گا اور ٹیچر کے بیلٹ لگا ہوا دیکھے گا، استانی کو، لیڈی ٹیچر کو دیکھے گا اس کو بیلٹ لگا ہوا، تو یہ بچہ کیا اس کے ذہن میں آئے گا، کیا سیکھے گا؟ یہ کیا قوم بناتے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ چونکہ دہشت گردی کا بھوت قابو سے باہر ہو گیا ہے. اس کو قابو کیا جا سکتا ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ حماقتوں سے، حماقتوں سے اور بڑھے گا یہ. وہ حماقت ابھی تک ان سے سنبھالی نہیں جا سکی، اور اب اشارے مل رہے ہیں کہ نئی حماقت کرنے جا رہے ہیں. اب آپ نے سنی ہے یہ خبر کہ سعودی عرب نے یمن پر اور یمن کے حوثی قبائل پر، جو شیعہ ہیں، زیدی شیعہ ہیں، چار امامی شیعہ جو زید بن علی کی امامت کے قائل ہیں، امام محمد باقر کی امامت کے قائل نہیں ہیں، اپنا جس طرح اسماعیلی شش امامی شیعہ ہیں اس طرح سے یہ تشیعوں کے اندر بڑی شاخیں تاریخ میں بھی رہی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. ہر ایک نے اپنی پسند کا ایک مذہب بنا کے الگ سے کر لیا، اور ایک شیعہ جماعت اس کے پیچھے چل پڑی، ان میں سے ایک یہ طبقہ بھی تھا. باہر کے یہ حوثی قبائل جو یمن کے بہت ہی مظلوم، مستضعف، کمزور، پسے ہوئے، پٹے ہوئے لوگ، جو صدیوں سے غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، محرومیت کی زندگی، ابھی بھی ان کے حلیے اور شکلیں آپ دیکھتے ہوں گے، آج کل میڈیا میں آ رہے ہیں، یہ ان کی تصویریں دیکھتے ہوں گے کہ یہ جنگجو پاؤں میں جوتا نہیں ہے، تن پہ آدھا لباس ہے، اس کے آدھے تن پہ لباس ہے، اور جولیدہ سر، اور یہ بوریا نشین، یہ اپنی حیثیت کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے حق کے حصول کے لیے انہوں نے قیام کیا کہ ہمیں تو اس طرح یہ پہاڑوں کے اندر غاروں میں ہی دبا کے رکھیں گے. اور جب سے آل سعود 1932 سے آل سعود نے سرزمین حجاز پر قبضہ کیا، اور تب سے اب تک حوثیوں کو انہوں نے ایک دن بھی چین سے رہنے نہیں دیا. مطلقہ یمنیوں کے ساتھ ان کی شدید دشمنی رہی ہے، اہل یمن کے ساتھ، اور اہل یمن میں بھی حوثی قبائل کے ساتھ ان کی دشمنی رہی ہے. اور اس دشمنی کا ایک بڑی وجہ ان کا شیعہ ہونا تھا، ہرچند اثناشری نہیں تھے لیکن عنوان شیعہ ان کے اوپر تھا، اس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ بھرپور دشمنی کی. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ قبیلہ جس کو ہم نے غاروں میں بند کر دیا، پہاڑوں میں بند کر دیا، اور جو زندگی کی ابتدائی ضروریات سے محروم ہے، چپل نہیں دیے جس کو، یہ ایک دن اٹھ کے ان طاغوتوں کے اور ان خبیصوں کے خلاف قیام کریں گے، یہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. لیکن جس طرح امام خمینی نے فرمایا کہ یہ صدی مستضعفین کی صدی ہے، اور یہ اسلام کے غلبے کی صدی ہے، اور یہ مستکبرین کے نابودی کی صدی ہے، اور یہ طاغوتوں کی رسوائی کی صدی ہے، اور یہ وعدہ ہے خدا کا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ میں ان برہنہ سر اور برہنہ پا لوگوں کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے طاغوتوں کو صفائے ہستی سے محو کر دوں گا، اور یہ امامت کے درجے پر پہنچیں گے، اور وہ وعدے خدا کے سچے ہو رہے ہیں الحمدللہ. انہوں نے مداخلت رکھی، یمن کو اپنا ایک مستعمرہ بنا کر رکھا. یمن تیل پیدا کرنے والا ملک ہے لیکن اتنا غریب، سعودیہ بھی تیل پیدا کرنے والا ملک ہے لیکن دونوں تیل پیدا کرنے والے ملک، ان کی دیکھیں آپ حیثیت، ملک، ترقی، کتنا فرق ہے. اور کیوں ہے یہ؟ انہوں نے ان کو ہمیشہ دبا کے رکھا، یمن کو اپنا ایک مستعمرہ، یعنی یوں سمجھیں کہ جس طرح یہاں اسلام آباد میں اور باقی شہروں میں بنگلے ہوتے ہیں، کوٹھیاں ہوتی ہیں، بڑا پوش علاقہ ہوتا ہے جہاں پر امیر کبیر لوگ، سرمایہ دار لوگ رہتے ہیں، اسی بیچ میں کسی ندی میں، نالے میں، جنگل میں ایک کچی بستی ہوتی ہے، ایک جھگی والے رہ رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ ماڈل ٹاؤن میں جائیں، وہاں آپ کو انہی بنگلوں کے اندر اسلامی جھگیاں بھی نظر آئیں گی. وہ حیران ہوتا ہے آدمی کہ اتنے مہنگے مکان، یہاں کروڑوں اربوں روپے کے مکانات کے اندر ہی جھگی والا کیوں رہ رہا ہے، جھگی بستی کیوں ہے؟ چونکہ جھگی بستی بنگلے کی صفائی کے لیے، بنگلے کے کام کے لیے، بنگلے کے سروس کے لیے ضروری ہے. اگر جھگی نہ ہو تو بنگلہ صاف ستھرا نہیں رہتا. انہوں نے یمن کو جھگی بستی بنا کے رکھا، جھگیوں کی آبادی میں تبدیل کیا تاکہ یہ جھگی آبادی سعودیہ کی خدمت کرے، ان کے روڈ صاف کرے، ان کے ٹوائلٹ صاف کرے، ان کے جھاڑو دے، ان کی بنگی کا کام کرے. ایک قوم چاہیے تھی ان کو اپنی خدمات کے لیے، اس طرح سے ان کو دبا کے رکھا، سرکوب کر کے رکھا انہوں نے. لیکن آج ان کے اندر شعور پیدا ہوا، آگاہی پیدا ہوئی، جرأت پیدا ہوئی، اظہار وجود کیا، اور پسی ہوئی قوم اس نے قیام کیا، قیام کر کے انہونی بات کر دکھائی. جو پہاڑوں سے باہر نہیں آتے تھے، جنگلوں سے، صحراؤں سے، آج دارالخلافہ میں آ کر اپنا وجود ثابت کیا. باہر کیف یمن کے اندر ان کا حق ہے، باقی یمنیوں کی طرح تمام اہل یمن کا یمن پر حق ہے. وہاں جو بھی رہتا ہو، حوثی رہتا ہو یا تمیمی رہتا ہو یا کوئی اور قبیلہ رہتا ہو، ان کا حق ہے یمن پر. سنی ہو، شیعہ ہو، کرسچین ہو، جو بھی اہل یمن ہے، یمن پہ حق رکھتا ہے، اپنا ملک ہے اس کا، جس طرح اہل پاکستان کو پاکستان پہ حق بنتا ہے. لیکن یہ انہیں تحمل نہیں کہ یہ یمنی طبقہ میدان میں آئے اور اس کو کوئی شخصیت یا حیثیت ملے. اس کے لیے عہد کیا ہوا انہوں نے کہ اس کو ہم نے سر اٹھانے نہیں دینا. پہلے دھمکاتے رہے، ان کو ڈراتے رہے, للچایا بھی انہوں نے, پہلے بہت لالچ دی کہ آپ کو, ان کے لیڈرز کو لالچ دی کہ آپ کو ہم سعودیہ کے اندر یہ یہ سہولتیں دیتے ہیں, بعضوں کو بلا کے دی بھی ہیں سعودیہ کے اندر, ان کو بلا کر بعض لوگوں کو لالچ دی اور ان کی لیڈرشپ کو بھی لالچ دی, آپ کو سعودیہ کے اندر ہم یہ یہ سہولتیں دیتے ہیں, ریاض میں, مکہ میں, مدینہ میں, جہاں چاہو آپ, آپ کو یہ یہ سہولتیں دیتے ہیں, بڑے بڑے مکانات بنا کے دیتے ہیں, آپ کو نوکر چاکر, ایک شہنشاہانہ زندگی بسر کرو. ان کی بات میں نہیں آئے. پھر اس کے بعد ان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور اب ان پر حملہ شروع کیا, اہل یمن پر ان کے اندرونی معاملہ میں مداخلت کی اور کہا کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے, وہاں کی حکومت نے, عبد الرب منصور ہادی جو انہی کی ایما پر صدر بنا ان کا اور ایک ایجنٹ کے طور پر رول ادا کر رہا تھا, جسے ملت یمن نہیں مانتی تھی. ابھی بھی یمن کی فوج کا بڑا حصہ حوثی قبائل کے ساتھ ہے, حوثی اور یمن کی فوج ایک ساتھ ہیں. سابقہ پریزیڈنٹ عبداللہ صالح وہ بھی حوثیوں کا حامی اور فوج کا حامی ہے. وہاں پر داعش اور القاعدہ یہ سعودی عرب کی فورس ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ میں سے بعض مومنین نے سنا ہوگا جو تجزیے آلات حاضرہ کے متعلق مختلف ایام میں, اوقات میں پیش کیے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, مجھے اب تاریخ دقیق یاد نہیں, لیکن عرصے سے یہ نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا کہ آئندہ عنقریب جو جنگ ہوگی وہ آل سعود اور ایران میں ہوگی. یہ جنگ یعنی سال دو سال پہلے سے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا ہوا تھا. اور ضروری نہیں کہ یہ جنگ سعودی عرب یا ایران کی سرزمین پر ہو, یہ کسی بھی سرزمین پر لڑی جا سکتی ہے. اس جنگ کے لیے سعودی عرب نے تیاریاں کی. دو ہفتے پہلے آپ کے اخبار میں, پاکستان میں چھپا ہے کہ سعودی عرب دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے اور سب سے ماڈرن اسلحہ اس وقت ان کے پاس ہے, وہ اسلحہ جو ان کی فوج چلانا نہیں جانتی اور نہ ان کے لیے ہے, لیکن سب سے زیادہ اسلحہ, سپر سونک اسلحہ, ماڈرن اسلحہ جو ابھی امریکن آرمی میں بنا ہے, یوز نہیں ہوا, وہ ان کے پاس ہے, ان کو دیا, ان کے ڈپو سٹور میں پڑا ہوا ہے. ایک تو اسرائیل کے کام آئے گا یہ اسلحہ اور دوسرا انہوں نے ایران کے خلاف استعمال کرنا. ایران نہ ایران کے طور پر, عزیزان, ایران ایک دن دل دادا تھا ان کا اور ایران دل بھر تھا ان کا, ایران محبوب تھا ان کا, شاہ کا جب حکومت تھی, شاہ کی حکومت میں یہی ایران تھا, یہی سرزمین تھی, یہی مزار تھے, یہی تشیع تھا, لیکن سب کا محبوب ملک تھا ایران, امریکہ کا, برطانیہ کا, عربوں کا, عربوں کا سب سے زیادہ چہیتا ملک ایران تھا, تفریح کے لیے ایران آتے تھے. کیا ہوا کہ وہی ایران کل تک تمہارا محبوب تھا اور آج تمہارا دشمن ہو گیا ہے؟ چونکہ کل تک ایران میں طاغوتیت تھی, شہنشاہیت تھی, اور آج ایران کے اندر نظام ولایت ہے. اصل دشمنی ان کو نظام ولایت سے ہے, نظام امامت سے ہے. چونکہ تشیع نظام امامت کے ذریعے سے اب ایک تہ نشین فرقہ نہیں رہا امت اسلامیہ کے اندر, بلکہ اب امت اسلامیہ کی عزت کا تاج سمجھا جاتا ہے اور پرچمدار سمجھا جاتا ہے اور رہبر سمجھا جاتا ہے اور پوری دنیا کی امت اسلامیہ کی ایک طاقت سمجھا جاتا ہے. طاقت کا سرچشمہ ان کو اس نظام کے اندر نظر آتا ہے, نظام ولایت کے اندر. بھرپور طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ اس نظام کو ختم کیا جائے. آخری کوشش ان کی یہ تھی کہ اس کے خلاف تکفیری لشکر بنایا. نظام ولایت نے حزب اللہ کا لشکر بنایا, حزب اللہ جو کھل کے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ولایت کا لشکر ہیں. البتہ پاکستان میں حزب اللہ ایک انتخاباتی جماعت ہے, سیاسی جماعت, پاکستانی شیعوں کو یوں پیش کیا گیا ہے کہ یہ فضل الرحمان صاحب کے طرز کی ایک حکومت ہے, ایک پارٹی ہے جس کا کام الیکشن لڑنا ہے, ہر حکومت میں عہدہ لینا ہے. پاکستان میں تشیع کو حزب اللہ کا یہ تعارف کروایا جاتا ہے, لیکن حقیقتاً وہ لشکر خدا ہے, وہ حزب اللہ ہے, اور سمجھتے ہیں کہ ہم تابع نظام ولایت ہیں. یہی حوثی قبائل ان کے سردار و رہنما گئے سید حسن نصر اللہ کی خدمت میں اور کہا کہ آپ ہمارے رہبر ہیں, آپ ہمارے امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق کہا آپ ہمارے امام ہیں. انہوں نے کہا میں تو خود کسی اور کی بیعت میں ہوں, آپ میری بیعت کرنے کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا آپ کس کی بیعت میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ولی فقی کی بیعت میں ہوں. اور پھر آئے ولی فقی کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر کے گئے. خوب, اس لشکر کے مقابلے میں انہوں نے لشکر تکفیری بنایا, ایک عالمی فوج جس کے لیے شام اور عراق کا ملک انہوں نے, سعودیہ اور قطر اور ترکی, امریکہ, برطانیہ, ان سب نے مل کر یہ نقشہ بنایا کہ ہم ایک تکفیری لشکر بناتے ہیں, داعش اور سارے دہشت گرد پوری دنیا کے جمع کرتے ہیں اور ایک نیا ملک بناتے ہیں دولت اسلامیہ کے نام سے, امارت اسلامی کے نام سے, سوریہ اور عراق کو ملا کر, چونکہ یہ دونوں شیعوں کے قبضے میں ہیں, عراق میں بھی شیعہ اکثریت ہے اور سوریہ میں بھی, اور اس وجہ سے کہا کہ یہ دونوں سرزمینیں ان سے لے کر اور یہاں ایک نئی ریاست قائم کرتے ہیں تکفیری, اور یہ ریاست در حقیقت شیعہ کمر توڑے گی. اس ریاست کا کام فقط شیعہ کو نابود کرنا ہے. لیکن چونکہ خائن تھے, ایک دوسرے کے ساتھ بھی خیانت کی, بندر بن سلطان کو یہ کام سونپا گیا. بندر بن سلطان نے یہ لشکر بنایا کامیابی سے, پوری دنیا کے دہشت گرد جمع کیے, لیکن ساتھ اس لشکر کو استعمال کیا اپنی بادشاہت کے لیے بھی. بندر بن سلطان اس وقت ماتوب ہے مراکش کے کسی شہر کے اندر, موت و زندگی کے کشمکش میں اس کو کوئی ٹیکا ایسا لگایا انہوں نے, نہ زندوں میں ہے اور نہ مردوں میں ہے, چونکہ وہ چاہتا تھا, اس کا نام نہیں تھا سعودی عرب کے شہنشاہوں میں, وہ اس کیٹیگری میں نہیں تھا. اس نے داعش کا سہارا لے کر سعودیہ میں اپنی شہنشاہیت کے لیے کوشش کی, یہ انہیں پتہ چل گیا, اس وجہ سے انہوں نے اس کو برکنار کیا. اور داعش پتہ چلا کہ تکفیری لشکر جو ہم نے کسی اور مقصد کے لیے بنایا تھا وہ ہم سے بے قابو ہے, اس لیے ان کو تشویش ہوئی. وہ ان کا مکر ناکام ہوا, مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, جس کا یہ نمونہ آپ نے دیکھ لیا. اور آج وہی داعش, وہ تکفیری فتنہ, انشاءاللہ عنقریب آپ خوشخبری سنیں گے کہ یہ فتنہ نابود ہونے کے قریب ہے, انشاءاللہ یہ نابود ہونے والا ہے. عراق کے اندر عراقی فوج اور عراقی عوام مل کر اس فتنے کو نیست و نابود کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ نابود ہو گئی ہے. اس ناکامی کے بعد کہ اس سے نا امید ہوئے, چونکہ عربی بہار جس کا انہوں نے نام رکھا, عربی ملکوں کے اندر تبدیلی آئی, مصر کے اندر تبدیلی آئی, اور ٹینس میں تبدیلی آئی, لیبیا میں تبدیلی آئی, یہ ایک لہر چلی تھی تبدیلی کی, اور اس تبدیلی کی لہر کو خلیج میں نہیں آنے دیا گیا, خلیجی ملکوں کو روک لیا گیا کہ کویت و قطر و عمان اور سعودی عرب اس کی زد میں نہ آئیں, چونکہ باری اب سعودی عرب کی تھی ان لہر کے, اس جمہوریت کا نظام جو قائم کرنے جا رہے تھے, بادشاہت ختم کر کے لیبرل ڈیموکریسی آئے, امریکی حکومت آئے, البتہ بحران, مقصود بحران کھڑا کرنا تھا اور کر دیا. اس وقت سب سے زیادہ بحرانی ملک یہی تین چار ہیں جن کے اندر یہ تبدیلیاں آئیں. سعودی عرب کی باری تھی کہ اس کے اندر بھی جمہوریت کی آواز اٹھے اور تحریک چلے, اور سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا تھا سلسلہ, لیکن یہ دبا دی گئی. کیوں دبا دی گئی؟ اس لیے کہ اس خاندان سے آخری کام لینا ہے, یہ طے ہے, شیطان نے بھی طے کر لیا ہے, امریکہ نے, کہ اب یہ خاندان جس کی انہوں نے ایک صدی تک حمایت کی ہے, یہ خاندان اس کے لیے ننگوار بن گیا ہے, شرمندگی کا باعث ہے امریکہ کے لیے, واقعاً شرمندگی کا باعث ہے ان کے لیے. امریکہ کی منافقت اس نظام کی حمایت سے صاف ظاہر ہوتی ہے, اور وہ لاجواب ہو جاتے ہیں مختلف جگہوں پر. اس لیے انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ اس خاندان سے اب نظام سعودی لے کر اور وہاں نام نہاد ایک جمہوری نظام قائم کیا جائے. لیکن یہ خاندان جو معروف ہے خیانت میں, خباثت میں, آخری خباثت کر کے جائے, آخری خیانت کر کے جائے, اس کو مٹانا ہے, ختم ہونا ہے. یہ تین راستے تھے, تین آپشن تھے اس کے پاس کہ اس کو کیسے ختم ہونا ہے. ایک اس طرح سے ختم ہو جائے کہ اس کے خلاف یہ عربی بہار جمہوریت کی تحریک شروع ہو اور یہ نابود ہو جائے. ایک یہ کہ نہ یہ کسی جنگ میں ختم ہو, اور اس طرح سے ختم ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے اور ہمارا اصلی دشمن بھی ختم ہو جائے, یعنی اس سے آخری نبرد کروائی جائے, اس آخری نبرد میں دونوں ختم ہو جائیں, اور دونوں کے خاتمے کے بعد یہ پورا مشرق وسطی امریکہ کے لیے اور یورپیوں کے لیے بالکل فری ہو جائے, صہیونسٹوں کے لیے فری ہو جائے. وہ آخری دشمن کون ہے؟ شیعہ اور ایران اور یہ نظام ولایت. اس نظام کے ساتھ الجھانے کے لیے انہوں نے یہ ذخیرہ سنبھال کے رکھا، اتنا ڈپو بنایا، یہ خاندان بنایا، اس کی سپورٹ کی. اور خصوصیت میں یہی جمعے میں کہا تھا کہ یہ شخص جو ابھی بادشاہ بنا ہے، یہ درحقیقت تمام فتنوں کی جڑ تھا. پہلا بادشاہ ان کا اس کو لیبرل کہا جاتا تھا، سیکولر کہا جاتا تھا. یہ سیکولر نہیں ہے سلمان، یہ انتہائی خبیث انسان ہے، اور اس نے تمام فتنے عراق کے اندر اسی کے سرمایہ لگا ہوا ہے، پاکستان کے فتنوں میں اسی کا ہاتھ ہے. فوج بنانا بندر بن سلطان کا کام تھا، لیکن اس کے پیچھے ثروت اسی شخص کی اور اس شخص کی پلاننگ تھی. اب یہ خود بادشاہ ہے، اور اس نے آ کر وہ مرحلہ جس کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا آمادہ کر کے کھڑا کیا ہوا ہے کہ یہ وہ نبرد شروع کرے. اشارہ کیا تھا میں نے اس گفتگو میں بھی کہ یہ ایک نبرد ہوگی. ان کے گمان میں انہوں نے یہ نبرد اس لیے چھیڑنی ہے تاکہ یہ دونوں اس جنگ میں الجھیں گے اور دونوں ہی ختم ہو جائیں گے، اور دونوں کا خاتمہ یہ اس کے نفع میں ہے، امریکہ کے نفع میں ہے، کہ ایک تو شیعہ مرکز سے جان چھوٹ جائے گی اس کی ان کے شیطانی مکر کے فریب کے مطابق، اور دوسرا یہ آل سعود جو ان کے گلے میں ایک ننگ کا ہار بن گئے ہیں، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اور یہ نبرد، ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ نبرد ہوتی ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ داعش ناقابل تسخیر لشکر وحشت انہوں نے بنایا، لیکن یہ لشکر وحشت مومنین کے سامنے ایک مکڑی کا جال ثابت ہوا جب مومنین اس کے سامنے آئے. امریکہ نے 60 ملکوں کا ایک الائنس بنایا ان کے خلاف اور ان پر حملے کیے تاکہ ان کی اور اہمیت بڑھے، یہ پتہ چلے کہ یہ داعش بہت مضبوط ہے اور 60 ملکوں کے لشکر سے بھی قابو میں نہیں آ رہا. لیکن آخر کار بصرے کے مومنین کے ہاتھوں ذلیل ہو گیا یہ لشکر. جس طرح سید مقاومت نے فرمایا تھا، یہ اسرائیل جیسے تم سمجھتے ہو 6 ارب ملک شکست نہیں دے سکے، یہ مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے. یہ ان کے حساب کے مطابق کہ یہ آل سعود یہ کارنامہ کر پائیں گے، اب یا شام میں کریں یا عراق میں کریں یا یمن میں کریں، یہ نبرد، اور اس نبرد میں یہ نتیجہ حاصل ہو. لیکن جیسا اشارہ کیا کہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، خدا کا بھی ارادہ ہے کہ یہ شجرہ خبیثہ محو ہو، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ مستضعفین کے ہاتھوں محو ہو. اور مستضعف ترین طبقہ اس وقت پورے عرب خطے کے اندر یہ یمنی حوثی قبائل ہیں، ان سے زیادہ مستضعف ابھی عرب دنیا میں موجود نہیں ہے، ان سے زیادہ مستضعف پاکستان میں ہی ملے گا آپ کو، کہیں اور نہیں ملے گا. اور یہ مستضعفین انہوں نے قیام کیا ہے. لیکن اس میں ہمیں پھر یوں لگ رہا ہے جیسے بیانات آ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ فضلہ خور، غربی فضلہ کھانے والے، عربی فضلہ کھانے والے، یہ پھر ایک دفعہ فضلے کا حق ادا کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے تو کہتے ہیں انسان کو نمک شناس ہونا چاہیے، نمک کھا کر نمک کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ تو محاورہ نہیں کہ فضلہ کھا کر فضلے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. اگر تمہیں عربی ملک فضلہ دیتے ہیں اپنا کھاتے ہو تم، تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کا حق ادا کرو. خوب نوش جان کرو، کھاؤ ان کے ڈالر اور ریال، لیکن حماقت نہ کرو، اپنے ملک کو تباہی کی طرف مت لے کر جاؤ. پہلے ایک حماقت کی ہے، 30 سال سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم سے قابو نہیں ہو رہی. اب جو حماقت کرو گے تو جو سرنوشت آل سعود کی ہوگی وہ تمہاری بھی ساتھ ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ خدا نے جہنم بنایا ہے. تو اپنی دم اس شجرہ خبیثہ سے نہ باندھو، اس ملت کو دنیا کے سامنے رسوا نہ کرو، شرمندہ نہ کرو. پاکستان کو پہلے ہی بہت بدنام کر دیا ہے تم نے پوری دنیا میں، اس سے زیادہ اس ملک کی بے حرمتی نہ کرو. کتنی شرمندگی کی بات ہوگی پاکستان کے لیے کہ پاکستانی فوج کرائے پہ جائے اور جا کر بیان دے کہ ہم سعودی سالمیت کے لیے لڑیں گے. ہم سعودی سالمیت نہیں، اس وقت تو سعودیہ تجاوز کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، ایک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر رہا ہے. پاکستان کو اس میں کیا لگے، پاکستان کیوں اس میں کودتا ہے؟ یہ ان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ان احمقوں کو حماقت سے ہٹ کر عقل سے سوچنا چاہیے کہ ملک پہلے ہی تباہ کر دیا ہے سابقہ حماقتوں کے ذریعے، افغانستان کی جنگ میں حصہ لے کر اب یمن میں کود کر، کیوں پاکستانی فوج کے دامن پر یہ نالائق، یہ خبیث، یہ خائن سیاستدان یہ پاکستانی فوج کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے قتل میں بھی ان کا نام آئے، یمنیوں کے قتل میں بھی ان کا نام آئے، شیعوں کے قتل میں بھی ان کا نام آئے، بحرینیوں کے قتل میں بھی ان کا نام آئے. آخر تاریخ تو نہیں بھولے گی، تاریخ تو لکھے گی. ابھی بحرین کے اندر انہوں نے کرائے کے قاتل بھیجے ہیں پاکستان سے، وہ جا کر بحرینیوں کا قتل کر رہے ہیں، تو تاریخ میں تو آ جائے گا. کیوں یہ ننگ پاکستانی خریدیں؟ نہیں ہونا چاہیے یہ ننگ و آر. اپنے ملک کو بچاؤ، اپنے پاکستان کے ساتھ ہمدردی کرو، اور اس قسم کے حماقت والے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. مومنین کو بھی اس سلسلے میں اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے، صدا بلند کرنی چاہیے. اور پاکستان، اگر یمن کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے تو پاکستان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنی چاہیے. ہر پاکستانی کو، ہر شخص کو جو سیاست میں ہے یا نہیں ہے، یہاں پر ان کا فریضہ بنتا ہے کہ اس میں پاکستان کو مداخلت کی اجازت نہ دی جائے. یمن کے عوام آپس میں اپنے ملک، اپنی حکومت، اپنے اقتدار کا فیصلہ خود کر لیں گے. ہر قوم کو اپنے ملک کے اندر اختیار حاصل ہے، جیسے چاہیں اپنا نظام بنائیں. دوسروں کو حق نہیں بنتا کہ وہاں جا کر ان کے نظام میں مداخلت کریں. یہ وہ اہم ترین اس وقت موضوع بن گیا ہے. پاکستان پھر ایک دفعہ معرض امتحان میں آ گیا ہے، لیکن چونکہ اس کی زمام زیادہ باہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اندر کم ہوتی ہے. اپنے ملکی حکمران قائد اس کے فیصلے کم کرتے ہیں، باہر سے زیادہ فیصلے ہوتے ہیں. سعودی اشارہ کافی، ابھی آیا تھا یہ خرفروش قطر کا امیر، جس کا کام خر خریدنا اور خر بیچنا ہے، گدوں کا کاروبار. یہ آیا ایک 24 گھنٹوں کے لیے پاکستان. کیوں آیا؟ کیا لینے آیا تھا؟ وہ منڈی میں آیا، جس طرح جانوروں کی منڈی لگتی ہے تو بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں، دیکھیں جا کر کیا بک رہا ہے، بھینس بک رہی ہے، گائے بک رہی ہے، بیل بک رہا ہے، گدھا بک رہا ہے، خریدنے جائیں. کیا منڈی ہے تم یہاں پر کچھ خریدنے آئے ہو؟ کیا خریدنے آئے ہو تم یہاں؟ کیا لینے آئے ہو؟ ظاہر ہے بحرین و یمن کے لیے یہاں پر آ کے کرائے کے قاتل خریدنے آئے ہیں. اور یہ پاکستانیوں کو دبا اپنے دامن سے دھونا ہے، پاکستان کے نام کو بچانا ہے. اور یہ ننگ و آر مستضعفین کے قتل میں پاکستانیوں کی شمولیت کو روکنا ہے، کہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہوگا. جب ایک شخص ناقائے صالح، ایک شخص نے ظلم کیا، سزا سب کو ملی. یہ جملہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کہ یہ ایام سیدہ دو عالم کے جملے بہت اہم جملے ہیں، کہ جب لوگ آئے امیر المومنین کو گستاخی کے ساتھ لے کر جا رہے تھے، اور در زہرا جلایا، آگ لگائی اس پر، اور پہلو سیدہ کا زخمی کیا، بے حرمتی کی در اہل بیت و خاندان اہل بیت کی. اور اس وقت جب امیر المومنین کو جناب سیدہ سے دور کر کے ذرا آگے لے گئے، زخمی حالت میں سیدہ اٹھی اور بقی کی طرف چل پڑی اپنے حجرے سے. جب بقی کے قریب پہنچی تو ابھی علی سامنے تھے، مسجد کے اندر نہیں گئے تھے. بقی اور مسجد آمنے سامنے ہیں، بالکل آمنے سامنے ہیں. ابھی مسجد کے در کے قریب علی پہنچے تھے، اور وہ لوگ لے کے جا رہے تھے، اور عجیب گستاخی کے ساتھ لے کے جا رہے تھے. اتنی بے حرمتی کسی کی نہیں ہوئی، حتیٰ علی کی اولاد کی بے حرمتی کربلا میں ایسے نہیں ہوئی جیسے علی کی بے حرمتی ہے. چونکہ جب آل علی و اولاد علی کو اسیر کیا گیا تو توق، زنجیر، بیڑیاں، ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، لیکن جب علی کو لے کر گئے، جتنے لوگ اس جتھے میں موجود تھے، اس دستے میں موجود تھے، اس گروہ میں، ہر شخص کا ہاتھ علی کے لباس میں کہیں نہ کہیں پڑا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں تھا. اس وجہ سے جناب زہرا علی کی حالت دیکھ کر اپنا درد بھول گئیں، اور علی کا دامن تھام لیا. دست زہرا چھڑانے کے لیے بہت بڑا ظلم ہوا، تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا. تازیانہ مارا گیا دست اطہر زہرا پر دامن علی سے ہاتھ چھڑانے کے لیے. جناب سیدہ اسی زخمی حالت میں سہارا لے کر بقی کی طرف گئیں، اور جا کر اپنی حالت بنانا چاہی، وہ حالت جس سے عذاب خدا کا نازل ہونا یقینی تھا. امیر المومنین کی نگاہ پڑ گئی کہ زہرا کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. جب علی نے دیکھا فوراً سلمان کو کہا، سلمان علی کو چھوڑو، جا کر زہرا کو کہو اے بی بی یہ ہاتھ اٹھے ہوئے آسمان کی طرف نیچے لے آ، اگر زہرا کے منہ سے جملے نکل گئے عذاب خدا نازل ہو جائے گا. اور اس وقت زہرا کیا فرما رہی تھی، توجہ فرمائیں، اس وقت زہرا کی زبان پر جملے کیا تھے، بی بی ہاتھ اٹھا کر خدا سے کہہ رہی تھی اے پروردگار میں تیری کنیز ہوں فاطمہ، کیا تیری بارگاہ میں ناقہ سالے جتنی میری عزت حرمت نہیں، ناقہ سالے پر ظلم ہوا تو نے عذاب نازل کر دیا، اے پروردگار اس ناقہ جتنی میری حرمت نہیں. سلمان جا کر عرض کرتے ہیں اے بی بی دو عالم یہ ہاتھ نیچے لے آئیے. کہا سلمان مجھے اپنا کام کرنے دے، اس امت نے اپنا کام کر دیا، مجھے اپنا کام کرنے دے. کہا بی بی میں نہیں عرض کر رہا، مولا علی فرما رہے ہیں. جب بی بی نے یہ سنا کہ مولا علی فرما رہے ہیں اپنے ہاتھ نیچے لے آئی، کہا میں ہمیشہ علی کے تابع فرمان ہوں، جو علی نے کہا میں نے اس پر عمل کیا ہے. عزیزان وہ عذاب نازل ہو جانا تھا اگر بی بی کے جملے نکل جاتے، خدا عذاب نازل کرتا ہے. آج ہم ان اپنے حکمرانوں کو تنبیہ کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں اس نقطے کی طرف، عذاب خدا کو نہ خریدو. چونکہ جب عذاب اللہ کا آتا ہے، ایک شخص گناہ کرتا ہے سب پر عذاب آ جاتا ہے، صالح و طالح سب پر عذاب آ جاتا ہے، اس میں تمیز نہیں رہتی. ایک شقی کے غلط کام سے پاکستان میں پہلے ہی بے قدر کافی یہ حماقتیں ہو چکی ہیں، اور اب اس ملک کو بچائیں، اس کو ترقی دیں، اس کو سنواریں، اس کی خرابیوں کو دور کریں، اور یہ کام سب مل کر کر سکتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا بندہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، مظلومین یمن کی حفاظت فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت صفحہ ہستی سے محو فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مظلومین عراق کی مدد فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و الفت قائم فرما، بیداری و شعور عطا فرما. پروردگارہ امت اسلامیہ کے اندر جتنے فتنے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے اس کو محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، بیداری و شعور عطا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے بانیوں حامیوں سرپرستوں کو نیست و نابود فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد.